السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. سامع محترم، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے دین متین دین اسلام سے سرفراز کیا ہے، اسے قبول کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ وہ ہمیں فراہم کر دیا. رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے وہ واقعتاً ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ایک روشن چراغ کی مانند ہے. الحمدللہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، ہم نے پچھلی کئی نشستوں میں ایک بڑے اہم موضوع کو مکمل کر لیا، اور وہ موضوع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے، عظیم انقلاب، اس کے مراحل، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل. یہ تفصیل کے ساتھ اس پر ہماری گفتگو وہ مکمل ہو چکی ہے. آج جس موضوع کو انشاءاللہ ہمیں اس کا آغاز کرنا ہے، اگر اس موضوع کی تمہید میں میں آپ سے اگر سوال کروں کہ وہ کیا شے ہے کہ جو فریضہ رسالت بھی ہے، خیر امت کی نشانی بھی ہے، ایک عظیم خسارے سے بچنے کی ایک لازمی شرط بھی اسے قرار دیا گیا، دنیاوی عذاب سے بچنے کا وہ شے ذریعہ بھی ہے، امت مسلمہ کہ جس میں میں اور آپ شامل ہیں اس کا وہ فرض منصبی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اور موقع ترین سنت وہ بھی ہے، تو ان تمام سوالات کا ہم سب کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ وہ دعوت دین کی سنت ہے کہ جو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، یعنی فریضہ رسالت بھی، یہ دعوت دین کی سنت، اسی طرح خیر امت کی نشانی، انشاءاللہ تفصیلات ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، عظیم خسارے سے بچنا ہے تو یہی عظیم سنت ہے کہ جو کہ اس عظیم خسارے سے ہمیں بچائے گی، اور بہرحال دنیاوی عذاب سے بچنے کا بھی ذریعہ یہی ہے، امت مسلمہ کا فرض منصب بھی یہی ہے، دعوت دین کی سنت. انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی اور آئندہ بھی چند نشستوں میں تذکیر اور یاد دہانی کے طور پر یہ جو دعوت دین کی سنت ہے، موقع ترین سنت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے، اس کی فضیلت کو ہم سمجھیں گے، پھر دعوت کے آداب کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے دعوت دی جائے گی، اس کے آداب، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، یہ بھی باتیں سامنے آئیں گی، پھر اس کام کے دوران، دعوت دین کے دوران آنے والی مشکلات وہ کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ موضوع ہے کہ جو کہ انشاءاللہ ہمارے زیر بحث آئندہ کی کچھ نشستوں میں اور آج بھی وہ رہے گا. امت کی زندگی میں جو دعوت دین کے کام کی اہمیت ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک انسان جسم میں اس دل کی حیثیت ہوتی ہے، انسانی جسم اسی وقت کارآمد ہوتا ہے یا رہتا ہے کہ جب تک کہ اس میں دھڑکنے والا یہ دل ہے کہ جو کہ موجود ہو. اگر یہ دل دھڑکنا بند کر دے تو پھر انسانی جسم وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے, اسے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے امت کی زندگی میں دعوت دین کی اسی طرح سے جو ہے وہ اہمیت ہے. اور بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ فکر ہے اور جو یہ ذمہ داری دعوت دین کے ہمارے کاندھوں پر ہے, تو بہرحال یہ فکر یہ جذبہ مان پڑ جاتا ہے اور دعوت دین کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو بہرحال تذکیر اور یاد دہانی یہ وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے اور یہ ضرورت بھی ہے انسان کی, کیونکہ اس کے اندر بھولنے کا ایک مادہ ہے کہ جو بہرحال موجود ہے. تو انشاءاللہ اسی ذیل میں تذکیر یاد دہانی کی ذیل میں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں دعوت دین اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس کے ذیل میں قرآن و سنت سے انشاءاللہ سب سے پہلے میں 11 نکات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا, یعنی 11 پوائنٹس ہیں دعوت دین کی اہمیت کے ذیل میں قرآن و سنت سے سیرت سے جو انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک ایک کر کے آئیں گے. دعوت دین کی اہمیت میں پہلا نقطہ بڑا اہم وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اگر ہم مختصر صورتیں دیکھیں تو سورہ عصر سے ہم واقف ہیں, اور مجھے غالب انشاءاللہ گمان بھی ہے حسن ظن بھی ہے کہ ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہیں سورہ عصر تو یقیناً یاد ہوگی, نمازوں میں بھی اس کی ہم تکرار کرتے ہیں. سورہ عصر کی دوسری آیت میں ایک ہیومن ٹریجڈی کا بیان ہے, ایک انسانی المیہ کا بیان ہے کہ ان الانسان لفی خس, بے شک تمام کے تمام انسان واقعی وہ خسارے میں ہیں. اور یہ خسارے کا لفظ یہ 2-3 لاکھ یا کروڑ روپے کے خسارے کی بات نہیں ہوتی, قرآن مجید میں عربی میں یہ خسارے کا لفظ یہ ٹوٹل لاس کے لیے آتا ہے, یعنی عظیم خسارے کی بات ہے. تو لہٰذا یہ عظیم خسارے کا بیان آتا ہے کہ تمام انسان واقعی خسارے میں. لیکن پھر آگے جو اگلی آیت ہے اس میں اس خسارے سے بچنے والے ان کے 4 اوصاف ہیں جو کہ بیان کیے گئے, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس عظیم خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ وہ کہ جو ایمان لائیں اور جو نیک اعمال کریں اور باہم مل کر حق کی وصیت کریں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور حق کے نتیجے میں بیان کے نتیجے میں جو بھی ریٹیلیشن آئے, جو بھی مزاحمت ہو باطل نظام کی طرف سے, تو وہ تواصل بھی صبر, تو وہ باہم مل کر وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ تواصل بالحق, یہ تیسرا نجات کی جو راہ بیان ہوئی ہے اس عظیم خسارے سے بچنے کے لیے, وہ اصل میں ہمارے موضوع سے متعلق ہے. یہ دعوت دین کی سنت جسے یہاں تواصل بالحق کہا گیا, یعنی حق کی وصیت کرنا, اس کی دعوت دینا انسانیت کو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عظیم خسارے سے بچنے کی ایک لازمی شرط بھی اس دعوت دین کے عمل کو سورہ عصر میں اللہ تعالی نے قرار دیا. یہ اس موضوع کی اہمیت ہے پہلا نقطہ. پھر دوسرا نقطہ اس موضوع کی اہمیت میں یہ ہے کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے, آپ کا جو طریقہ کار ہے, راستہ پاتھ, اور آپ کی جو مستقل سنت ہے پورے 23 برس ظہور نبوت سے لے کر اور آخری سانس تک, یہ 23 برس کی مستقل سنت اور اللہ کے رسول کا راستہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں, کہ جس کا متن میں نے آغاز میں آپ کے سامنے رکھا, اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ قل, اے نبی آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, ہاذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے میرا راستہ؟ کہ ادعو الی اللہ, کہ میں کس کی طرف بلاتا ہوں, میری دعوت کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تمام مسالک سے اٹھ کر ہماری جو اصل دعوت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ یہ مسالک تو ترجیحات کے لیے ہیں, یہ بات کی کیفیات ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں کیا بن کر اٹھنا ہے؟ داعی الی اللہ. اور یہ مستقل سنت اللہ کے رسول کی اور آپ کا راستہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ نبی آپ فرمائیے کہ یہ میرا راستہ ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ, کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرت, پوری ہوش مندی کے ساتھ الا وجل بصیرت انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ دعوت کا کام کر رہا ہوں اور جو میرے فالوورز ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، یعنی اشارہ میری اور آپ کی طرف ہو گیا، وہ بھی یہ کام اور میرے اس مشن میں جو ہے وہ شامل ہے. ومن اتبعنی، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دوسرا نقطہ اس موضوع کی اہمیت میں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی یہ مستقل سنت ہے. اللہ تعالیٰ یہ سنت کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر تیسرا نقطہ موضوع کی اہمیت میں دعوت دین کی سنت کے حوالے سے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبوت کا خاتمہ کس پر ہو گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیثیت خاتم النبیین کی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے گا، تو اب ختم نبوت کا بھی اب یہ تقاضا ہے کہ جو دین کی دعوت کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منتقل ہوئی ہے، تو لہذا اب ہم اس دین کی دعوت جو ہے وہ پوری انسانیت تک پہنچائیں. اگر آپ کو خطبہ حجت الوداع ذہن میں آ گیا، 1,23,24,000 کا اجتماع اہل ایمان کا، صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ نے یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ منتقل کی امت کو کہ فل یبلغ الشاہد الغائبہ، کہ اب جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچائیں آخری انسانیت تک، یعنی اب ختم نبوت کے بعد یہ دعوت دین کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے، جو آپ کا فریضہ رسالت تھا، وہ آپ نے منتقل فرما دی اب کس کو؟ امت مسلمہ کو، کہ جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. یہ اب ہمارے کندھوں پر فرض کے درجے میں یہ ذمہ داری ہے کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے رسول کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری ہے ختم نبوت کے بعد جو منتقل ہو رہی ہے. لہذا یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوڑی ہوئی امانت قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اور آپ کی جو سنت ہے کہ جس میں آپ کے اقوال اور افعال دونوں شامل ہو جاتے ہیں، اب اس کے ذریعے سے ہمیں یہ اللہ کا پیغام ہے کہ جو پوری انسانیت تک اپنی اپنی حیثیتوں میں پہنچانا ہے. تو یہ تیسرا نقطہ ہو گیا دعوت دین کے کام کی اہمیت کے حوالے سے کہ یہ ختم نبوت کے بعد اب یہ ہمارے کاندھوں پر فرض کے درجے میں ذمہ داری. پھر چوتھا نقطہ دعوت دین کی اہمیت میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں نے آپ کے سامنے ابتدان اس کا متن تلاوت کیا. اس میں رب کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کو وہاں سے فرما رہے ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدم و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر؟ شاہدن، نمبر ایک، گنتے چلے جائیں آپ کے جو فنکشنز ہیں کار رسالت کے، ان میں پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ گواہی دینے والے ہیں، شاہدن. نمبر دو، ومبشرن، آپ بشارت دینے والے ہیں. کن لوگوں کو؟ کہ جو کہ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو قبول کریں. ونذیر، اور آپ خبردار کرنے والے ہیں کن لوگوں کو؟ کہ جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے نہیں بنتے، ان کو آپ خبردار کریں. پھر چوتھی صفت جو بیان ہوئی وہ کیا؟ وَسِرَاجًا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِ، اور آپ کون ہیں؟ آپ دائی الی اللہ ہیں، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ چار وصف ہو گئے. اور آخری بات کیا آ رہی ہے؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ ایک روشن چراغ ہیں. واقعیت آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک قول پوری انسانیت کے لیے، امت کے لیے ایک روشن مینارے کی حیثیت ہے کہ جو کہ رکھتا. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تمام اوصاف ہیں ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سچی محبت اللہ کے رسول سے ہمیں نصیب فرمائے. تو آپ کی جو پانچ اوصاف حمیدہ بیان ہوئے ان میں سے ایک وصف ہے کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، دعوت دین سے متعلق، اور وہ وصف کیا بیان ہوا؟ وَدَائِن إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِ، آپ دائی الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے. تو لہذا ابھی تک چار نکات ہیں کہ جو کہ اس دعوت دین کی اہمیت کے ذیل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پانچواں جو نقطہ ہے دعوت دین کی اہمیت کے ذیل میں، قرآن مجید کی آیت نمبر 71 یہ سورہ توبہ کی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 71، اس میں اہل ایمان کی جو دوستی کا مظہر ہے وہ بھی کسے ٹھہرایا جا رہا ہے؟ وہ بھی اسی دعوت دین کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں دعوت دین کے حوالے سے مختلف اصطلاحات ہیں کہ جو کہ بیان ہوئی، ایک دعوت کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، تبلیغ کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، اور ایک بڑی گاڑی اصطلاح ہے، جامع اصطلاح شہادت علی الناس۔ یہ ساری چار اصطلاحات ہیں کہ جو دعوت دین کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اہل ایمان کی دوستی کا مظہر سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، پشپنا ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں۔ اچھا ان کا فنکشن کیا ہے؟ یہ آپس میں مل کے یہ اہل ایمان مرد اور عورتیں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کی دوستی کا مظہر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعوت دین اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سنت کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں اپنی یہ ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو چھٹا نقطہ ہے دعوت دین کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ دعوت دین یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، اور پھر اللہ ہماری دعاؤں کو اگر قبول کرے گا تو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی اصل میں کیا ہے؟ یہ دعوت دین کی سنت ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اگر تم نے اپنا یہ کام چھوڑ دیا تو پھر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے۔ آج لاکھوں کے اجتماعات ہیں کہ جو کہ حج کے موقع پر ہوتے ہیں، کیسی کیسی گڑ گڑا کر دعائیں ہیں کہ جو کہ کی جا رہے ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دعائیں آج ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی وجہ یہاں پر ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ امت بحیثیت مجموعی یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت دین کی سنت پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دے، اپنا یہ کام چھوڑ دے، تو پھر اللہ کے عذاب تو آتے ہی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا ایسی امت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس انجام بس سے محفوظ فرمائے، ہماری دعاؤں میں یہ تاثیر پیدا فرمائے، اور ہمیں اپنے اصل کام کی طرف پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کتنے نکات ہو گئے دعوت دین کی اہمیت میں؟ 6 نکات آپ کے سامنے ابھی تک، 11 نکات میں سے یہ 6 نکات ہیں کہ جو کہ رکھیں۔ پھر 7واں نقطہ بہت اہم ہے، سیرت کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کے ذریعے سے، جب یہ دعوت دین کا کام میں اور آپ کریں گے، معاشرے میں دعوت دین کا کام کریں گے، فریضہ رسالت ہی ادا کریں گے، تو یہ کہ اسلام کو، دین اسلام کو بڑی کارآمد شخصیات ہیں کہ جو کہ اس دعوت دین کے کام سے میسر آ جاتے۔ یہ دعوت دین ہی کا ثمرہ تھا کہ ابو بکر مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو، اتنی قیمتی شخصیت مل گئے کہ جو لقب کیا پا گئے، صدیق اکبر کا لقب پا گئے، ایسی کارآمد شخصیت۔ پھر حضرت عمر ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کس درجے پر پہنچ گئے، کیا لقب سے ملقب ہوئے، فاروق اعظم، ایسی قیمتی شخصیت، حق و باطل میں تمیز کرنے والی، فاروق کے معنی یہی، فاروق کا لقب پا گئے۔ پھر حضرت عثمان مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دین اسلام کو ایک غنی مل گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم سعادت ہے جب بھی دین اسلام کو، اللہ کے رسول کو مال کی ضرورت پڑی ہے تو مالوں کا ڈھیر ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دی، غنی کا لقب اس سے ملقب ہو گیا۔ پھر دعوت دین کے ذریعے سے ایسی کارآمد شخصیت ملی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی 6 سال نبوی دور میں حضرت حمزہ بھی ہے کہ جو کہ دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور کیا لقب پا گئے؟ اسد اللہ و اسد رسول، یعنی اللہ کے شیر اور رسول کے شیر، اسد اللہ و اسد رسول. یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ جو کہ آپ کے سگے چچا تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی. پھر اسی دعوت دین کے ذریعے سے خالد بن ولید مل گئے دین اسلام کو. کتنی زبردست اور جفا کش بہادر شخصیت. اور لقب کیا پا گئے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہ جو کہ دشمن پر جو ہے وہ برستی تھی، تو سیف من سیوف اللہ کا لقب یہ پا گئے. ایسی کارامہ شخصیات مل گئے. پھر اسی دین اسلام کو دعوت کے نتیجے میں کون مل گئے؟ حضرت موسیٰ بن عمیر مل گئے رضی اللہ تعالی. یہ نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں، یعنی دین اسلام قبول کرنے سے پہلے موسیٰ بن عمیر یہ سلور اسپون میں پلنے والے نوجوان تھے، یعنی اتنا مال و دولت میں یہ پلنے والے تھے کہ ان کے کپڑے شام سے اور پتہ نہیں کن کن ممالک سے سل کے آتے تھے، اور یہ ایک کپڑا جب پہن لیتے تھے لباس تو دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے، اور اتنی خوشبوؤں سے معطر ہوتے تھے کہ جہاں سے گزر جاتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ مصحف گزرے. یہ دین اسلام سے پہلے کی کیفیت تھی، ناز و نام میں پلنے والے یہ نوجوان، سلور اسپون میں پلنے والے. لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہے کانوں میں تو مشرف با اسلام ہو گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے. اور چچا تھے، والدین تو تھے نہیں، کس طرح سے چچا نے باہر نکالا کہ نکل جاؤ گھر سے. تو لہٰذا جب نکلنے لگے تو آخری بار کیا چچا نے کہ مصحف تمہارے تن پہ جو کپڑے نا یہ بھی تمہارے مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، انہیں بھی اتار کے جاؤ. بالکل برہنہ ہو کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا. اور یہی وہ مصحف بن عمیر ہیں کہ جب اس دین اسلام قبول کیا تو اکثر و بیشتر تن پر صرف ایک کمبل ہوتا تھا کہ جس میں کئی کئی پیچز لگے ہوتے تھے، پیوند کاری ہوتی تھی. یعنی وہ مصحف بن عمیر کی جن کے کپڑے کہاں کہاں سے سل کر آتے تھے، لیکن دین اسلام میں آ کے یہ قربانیاں ہیں کہ جو کہ ان صحابہ کرام نے دی. پھر یہی مصحف بن عمیر ہیں کہ جب یثرب والوں نے قرآن پڑھانے والے کا تقاضا کیا کہ کوئی ہمیں قرآن پڑھانے والا دیں، تو کسے بھیجا تھا اللہ کے رسول نے؟ یثرب جو پرانا نام ہے مدینے کا، انہیں موسیٰ بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالی، جو المقری کہلائے قرآن پڑھانے والے. تو لہذا ان کی ایک سال کی محنت سے وہاں یثرب گئے، مدینہ گئے اور قرآن کی دعوت دی ہے. ایک سال کی محنت سے 75 اہل ایمان حضرات و خواتین دار اسلام میں داخل ہو گئے. بیت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے پھر مکہ میں اللہ کے رسول نے ان 75 افراد سے لی. کس کی محنت تھی؟ یہ موسیٰ بن عمیر کی رضی اللہ تعالی. یہی وہ موسیٰ بن عمیر ہیں کہ جب احد کے میدان میں سن 3 ہجری میں شہادت ہوتی ہے تو صحابہ کرام مسئلہ لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول موسیٰ شہید ہو گئے، اور شہید کو تو انہی لباس میں دفن کیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے کہ جو کہ اس کے تن پر ہوتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مصحف کے تن پر ایک ہی چادر ہے، اتنی مختصر ہے کہ پاؤں ڈھانکے ڈھانکے تو سر ننگا ہوتا ہے، سر ڈھانکے اس چادر سے تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چادر سے سر کو ڈھانکو اور گھاس پھوس سے جو ہے وہ پاؤں کو ڈھک دو. بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ سلور اسپون میں پننے والا نوجوان جب یہ دینی فریضہ، دعوت دین کی سنت وہ اللہ کے رسول سے ملی ہے، تو اسی سنت کی انجام دہی میں اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کس حالت میں ہو رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو موسیٰ بن عمیر مل گئے. تو لہٰذا یہ ساتواں نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسی دعوت دین کے ذریعے سے دین اسلام کو بڑی کارآمد شخصیات ہیں کہ جو کہ مل جاتے. اور یہ ہر زمانے میں اللہ تعالی کی یہ سعید روحیں مختلف اعتبارات سے کارآمد شخصیات موجود ہوتی ہیں. ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ قرآن کا میگنیٹ جو ہے وہ پھیرانے کی بات ہوتی ہے. یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، اب تو وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا، ورنہ بہت پہلے ہم ایک پریکٹیکل انجام دیا کرتے تھے کہ برادے میں میگنیٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں کہ جو کہ ملا دیا کرتے تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ بھئی ایکسپریمنٹ یہ کرنا ہے تمہیں کہ اس برادے سے تمہیں میگنیٹ کے پیسز کو جو ہے وہ الگ کرنا ہے، علیحدہ کرنا ہے. تو اب ایک تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باریک بینے کے ساتھ برادے سے میگنیٹ کے جو بھی پیسز ہیں اس کو الگ کرتا رہے تو یہ تو ٹائم ٹیکن کام ہے. تو پھر ہوتا کیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں میگنیٹ دے دیا جاتا تھا اور وہ برادے پر کیا پھرتا تھا, میگنیٹ پھرتا تھا, تو وہ جو آئرن پیسز ہیں وہ میگنیٹ سے چپک جاتے تھے. بالکل اسی طرح سے استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ ہمارے فرماتے تھے کہ یہ معاشرے میں ایسے ہی قیمتی شخصیات ہیں کہ جو کہ موجود ہیں, وہ منظر عام پر نہیں آ پاتی, ان کا ایکسپوجر نہیں ہو پاتا, لیکن جب یہ قرآن کا میگنیٹ کریا کریا بستی بستی جب یہ قرآن کی دعوت پھیلتی ہے تو پھر یہ قرآن یہ قیمتی شخصیات کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے, اپنی طرف جو ہے وہ کشش اس کے اندر ہے, یہ کشش ہے اس کے اندر قرآن کے اندر, یہ کسی کے الفاظ میں کوئی کشش نہیں ہوتی. جب قرآن کسی کی زبان پر جاری ہوتا ہے تو اصل جو اٹریکشن ہے وہ قرآن اللہ کے کلام میں, وہ کسی کی زبان میں نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن یہ ایسی سعید روحوں کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو یہ سات نکات ہیں دعوت دین کی اہمیت میں کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تک رکھے ہیں. پھر آٹھواں نقطہ دعوت دین کی اہمیت میں کہ جب ہم نے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دعوت دین اللہ کے رسول کی سنت ہے تو سنت کو اپنانا یہ محبت کا تقاضا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی سنت کو. تو لہذا محبت رسول کا اصل تقاضا یہی ہے کہ آپ کی اس سنت دعوت کی کیا کی جائے, اتباع کی جائے. آپ کی پوری زندگی ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک جس کام میں لگی ہے اسی سنت کو ہم بھی جو ہے وہ اختیار کریں, اسی کی اتباع کریں. اگر ہم صحابہ کرام کا مطالعہ کریں, آپ کی شخصیات, آپ کی زندگیوں کا, سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں رضوان اللہ تعالیٰ انہم اجمعین, تو اسی دعوت دین کی سنت پر عمل پیرا ہمیں صحابہ کرام بھی نظر آتے ہیں. ابھی صدیق اکبر کی مثال آئی نا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے بالکل ابتدا میں, سابقون الاولون میں شامل ہیں. تو لہٰذا آپ جیسے ہی دعوت سے مشرف با اسلام ہوئے اللہ کے رسول کی, تو آپ کی سنت کی پیروی میں اللہ کے رسول کی آپ نے بھی دعوت دینی شروع کی. اور آپ کا خاصہ یہ ہے صدیق اکبر کا کہ وہ دس عظیم شخصیات کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا میں جنت کی بشارت ملی, انہیں کیا کہا جاتا ہے, خاص اصطلاح کیا استعمال ہوتی ہے ان کے لیے, اشرہ مبشرہ. اشرہ یہ عربی میں دس کو کہتے ہیں, مبشرہ کہ جن کو بشارت دنیا میں اللہ کے رسول نے جنت کی دی, اشرہ مبشرہ. دس ان عظیم شخصیات میں سے چھ, اشرہ مبشرہ میں سے جو چھ عظیم شخصیات ہیں صحابہ کرام, وہ کس کی دعوت سے مشرف اسلام ہوئے, وہ صدیق اکبر کی دعوت سے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. دس میں سے چھ صدیق اکبر کی دعوت سے دار اسلام میں وہ عظیم شخصیات وہ داخل ہو رہے ہیں. لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں صدیق اکبر بھی آگے تھے. پھر موسیٰ بن عمیر کی ابھی بات آئی ہے, وہ بات آگئی کہ اسی سنت دعوت کی اتباع کرتے ہوئے مدینہ گئے, یثرب گئے, اور ایک سال کی محنت سے 75 افراد ہیں کہ جو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت جو وہ نصیب فرمائے, اسی اتباع سنت کی اتباع میں ہماری زندگیوں کو بھی اللہ تعالی جو وہ قبول فرما لے. نواں نقطہ, 11 نکات میں سے اب یہ نواں نقطہ ہے دعوت دین کی اہمیت میں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دعوت دین کے بغیر انفرادی جو نیکی ہے وہ دین اسلام میں اللہ کو قابل قبول نہیں. یعنی ایک بندہ اس کی زندگی میں دعوت دین کی سنت نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں نیکی کر رہا ہے, اپنے آپ کو مانج رہا ہے. لہذا یہ ذاتی نیکی اگر وہ دعوت دین کی سنت نہیں, دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی صحیح انسانی زندگی میں نظر نہیں آ رہی, تو اپنی ذات کی حد تک محدود جو بھی یہ انفرادی نیک اعمال ہیں وہ قابل قبول نہیں بلکہ قابل سزا جرم ہے دین اسلام میں. اور اس کے لیے امام بیہقی رحم اللہ نے وہ جو روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو الٹ دو, اس پر عذاب نازل کرو. تو لہٰذا اب جبرائیل علیہ السلام اس بستی میں سے ایک شخص کی سفارش لے کر آ رہے ہیں اللہ کے پاس, اور وہ آ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے حکم دیا ہے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کا, تو لہٰذا اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے پلگ جھپکنے میں تیری نافرمانی نہیں کی, اتنا عبادت گزار ہے کہ پلگ جھپکنے میں تیری نافرمانی نہیں کی, تو کیا اس پر بھی الٹوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ ہاں اس پر بھی الٹو اور بقیہ بستی والوں پر بھی الٹو, اور ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں اس میں اور شدت ہے کہ پہلے عذاب اس پر نازل کرو, پہلے اس پر بستی کو اٹھا کے الٹو اور پھر بقیہ بستی والوں پر عذاب نازل کرنا. کیوں؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ ایسا شخص تھا بدبخت کہ جو صرف اپنے آپ کو مانجنے میں لگا رہا, لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اس بستی میں میرے احکامات ٹوٹتے رہے, شریعت کے احکامات کو پاؤ تلے روندا جاتا رہا, لیکن لم یتمار فی ساعت قط, اس کے ماتھے پر کوئی شکن تک نہیں آئی, کوئی ماتھے پر بل تک نہیں پڑے. تو لہٰذا اس پر بھی الٹو اور بقیہ بستی والوں پر بھی الٹو, پہلے اس پر الٹو پھر بقیہ بستی والوں پر الٹو. تو اس حدیث سے پتا کیا چلا کہ یہ انفرادی نیکی اللہ کو صرف قابل قبول نہیں, بلکہ انفرادی نیکی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی صحیح کرنا اسی دعوت دین کے کام کے ذریعے سے یہ بہت بڑا یعنی ایک فریضہ ہے اور اہم ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے کاندھوں پر ہے. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ غیرت و حمیت کا تقاضا کیا ہے, یعنی جب دین کے احکامات ٹوٹیں تو ایک بندہ مومن کو کیا آنا چاہیے, غصہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے یہ غصہ تو بہت آتا ہے کہ جب کوئی ڈنر سیٹ کا پیالہ جو بڑی چاہ سے بڑی مہنگے ہم کسی شہر سے یا کسی دوسرے ملک سے ہم لے کر آئے اپنے گھر میں, اور ہمارا چھوٹا بچہ اگلے دن ہی وہ ڈنر سیٹ کا کوئی ایک پیالہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے, اسے توڑ دے, وہ تو ہمارے ماتھے پر بل آتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اسے ڈانٹ پلاتے کہ نہیں؟ اور کبھی تو مار بھی لگا دیتے ہیں, ہاتھ بھی ہمارے اس چھوٹے بچے پر اڑ جاتے ہیں. کیوں؟ صرف ایک ڈنر سیٹ کا ایک پیالہ ٹوٹنے پر اتنا غصہ آ جاتا. لیکن اب آپ سوچیں کہ اللہ کے احکامات ایک بندہ مومن کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں اور اس کے ماتھے پر بل نہ پڑے, تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے اس کی ذاتی نیکی, بلکہ یہ قابل سزا جرم ہے کہ یہ ایسا بے حس ہے, ایسا بے غیرت ہے, اس کے اندر غیرت نام کی کوئی شے نہیں کہ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے اور اس کے ماتھے پر بل تک نہ پڑے, چہرے پر کوئی شکن نہ آئے, خون نچوڑ کر اس کے چہرے پر نہ آ جائے. جس طرح سے ہمارے کوئی ماں باپ کو کوئی گالی دے تو کیا ہوتا ہے, ہمارے چہرے پر خون نچوڑ کر آ جاتا. اگر ہم اسے سبق نہیں سکھا سکتے تو کم از کم چہرے پر غصے کے اثرات آ جاتے ہیں, خون جو ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن دین کے ٹوٹنے پر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ غیرت کے منافی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. اور سیکنڈ لاسٹ بات دعوت دین کی اہمیت کے حوالے سے, دسواں نقطہ, گیارہ نکات ہمیں سمجھنے, وہ یہ کہ دعوت دین چھوڑنے سے, اگر ہم یہ فنکشن چھوڑ دیں گے اپنا دعوت دین کا, تو امت مسلمہ وحی کی برکات سے محروم کر دی جاتی. یہ ترمذی شریف کی روایت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کی قدر بڑھا لے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت چھین لی جائے گی, اور جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی یہ دعوت دین کا فریضہ چھوڑ دے گی تو وہ جو وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی برکات سے محروم کر دی جائے گی, اور جب امت آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں تو پھر یہ امت اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. لہذا اگر یہ دعوت دین کا فریضہ ہمارے اندر سے وہ اوجھل ہو جائے ہمارے ذہنوں سے, تو پھر یہ وحی کی جو بھی برکات ہوا کرتی ہیں معاشرے میں اس سے امت مسلمہ محروم کر دی جاتی. یہ دسواں نقطہ ہے. اور دعوت دین کی اہمیت میں آخری نقطہ وہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ میں بات ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ دعوت دین یہ امت کو بربادی سے بچانے کا ذریعہ بھی. امت بربادی کا شکار کب ہوتی ہے؟ وہ ذبوحالی کا شکار کب ہوتی ہے، وہ پٹتی کب ہے؟ کہ جب اس کو تھامنے والے، اس کو اٹھانے والے، امت کو کھڑا کرنے والے وہ اہل ایمان خود اپنے فریضے سے پہلو برت رہے ہیں، یہ دعوت دین کا فریضہ چھوڑ دیں۔ اس کے لیے میں بخاری کی روایت آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے نہیں عن المنکر کی اہمیت، دعوت دین کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جہاز کا تصور کرو، پانی کے جہاز کا، کہ جس میں گراؤنڈ فلور بھی ہے اور فرسٹ فلور بھی ہے، یہ پانی کا جہاز ہے، اس میں گراؤنڈ فلور پر بھی کچھ لوگ بستے ہیں اور فرسٹ فلور پر بھی لوگ آباد ہیں، وہ جہاز ہے کہ جو کہ بیچ سمندر میں چل رہا ہے۔ اب پانی جو ہے پینے کا وہ فرسٹ فلور والوں کے پاس ہے، تو لہٰذا اب جو نیچے والے لوگ ہیں وہ بار بار پانی پینے کے لیے اور لینے کے لیے کدھر جاتے ہیں، کن کو پریشان کرتے ہیں؟ اوپر والوں کو، فرسٹ فلور والوں کو۔ تو اب نیچے والوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ ہم کیوں بار بار اوپر جائیں اور اوپر والوں کو پریشان کریں، کیوں نہ ہم پانی حاصل کر لیں اسی کشتی کا پٹھا نکال کے، اس کے فرش میں سے ایک سوراخ کر کے اور سمندر سے ہم پانی حاصل کر لیں، بار بار ہم اوپر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ پوری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں بیان کر کے نہیں عن المنکر کی اہمیت کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اوپر والے وہ نیچے والوں کو اس عمل سے کشتی میں سوراخ کر کے پانی حاصل کرنے کی جو وہ ایک پلان کر رہے ہیں، اگر اس عمل سے نہیں روکیں گے، کون؟ اوپر والے، فرسٹ فلور والے، تو ہوگا کیا؟ وہ تو ڈوبیں گے ڈوبیں گے، وہ فرسٹ فلور والوں کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس پورے واقعے کو بیان کر کے جو اہمیت بیان کی ہے اللہ کے رسول نے، جس بات کو اجاگر کیا، وہ کیا؟ یہ نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ امت مسلمہ کے کندھوں پر یہ ایک دینی فریضے کی حیثیت میں، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے کہ کوئی کریں گے تو اجر مل جائے گا، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، پکڑے جائیں گے اگر یہ کام نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں بندہ مومن کے یہ کام اگر نظر نہ آئے۔ تو الحمدللہ یہ 11 نکات ہیں کہ جو کہ مکمل ہوئے دعوت دین کی اہمیت کے ذیل میں، قرآن و سنت سے یہ اہمیت ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعوت دین کی اہمیت کو سمجھ کر ہمیں اس کام میں جتنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔